أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے مقدس جگہ کعبۃ اللہ ہے، اور وہ شہر جہاں کعبہ شریف واقع ہے، مکہ مکرمہ. اور اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق آسمان کے نیچے زمین کے اوپر محترم و مکرم مقام مدینہ منورہ ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ اور مسجد نبوی ہے. یہ دونوں مقام بہترین ہے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ دونوں میں کون سا افضل ہے، لیکن اس عاجز اور فقیر کو یہ باتیں پسند نہیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں متولد ہیں، اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں وحی آتی رہی. قرآن مجید کی 86 سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. 87 سورت سورہ بقرہ ہے، واول ما نزلت بالمدینۃ المنورہ، اور اس کے بعد جو سورتیں ہیں 114 تک وہ مدینہ منورہ میں ہیں. کوئی اسلام شروع ہے مکہ مکرمہ سے اور مکمل ہوا ہے مدینہ منورہ میں. اسلام کا مبدا اور معاد دونوں مبارک ہیں. مکہ مکرمہ چونکہ کعبہ معلی کا شہر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، پہلا گھر خدا کا، وہ ہدایت کا گنجینہ، برکتوں کا آئینہ، اللہ کا پسندیدہ شہر مکہ مکرمہ ہے. من دخلہ کان آمنا، جو وہاں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ پہنچ گیا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے بندوں پر ضروری ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کرے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے. ومن کفر، اور اگر کوئی نہ مانے منہ موڑے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی پٹ جائے گا، چور چور ہو جائے گا، کچل جائے گا، رسوا ہو جائے گا، دونوں جہانوں میں نمونہ عبرت بن جائے گا. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ کیونکہ اہل کتاب میں یہ مرض تھا کہ وہ محترم اور مکرم مقامات کا انکار کرتے تھے. اہل کتاب میں جب نفسانیت بڑھ گئی تو پھر وہ انبیاء اور مرسلین کی بھی توہین کرنے لگے اور عزت کے ٹھکانوں کو بھی مانتے نہیں تھے. یہ بات اچھی نہیں تھی. عزت کے ٹھکانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے میں مومن کا اپنا فائدہ ہے اور وہ ہے شوق عبادت کا بڑھنا. آدمی گھر پر بھی نماز پڑھتا ہے لیکن مسجد کے لیے اور تیاری, وقت کا خیال رکھنا, اذان کا انتظار کرنا, وضو صحیح بنانا, کپڑے پاک پہننا, جسم پاک صاف کرنا, حدیث شریف میں خوشبو اور مسواک کا بھی اہتمام کرے اور ایسی چیزیں نہ کھائے جہاں مسجد میں لوگوں کو تکلیف ہو, اس کی بو ہو, مہک ہو, ہی کو. ان ملائکۃ اللہ تتعزی مما یتعزی منہ بنو آدم, رواہ ابو داؤد. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے تم کو تکلیف ہوتی ہے, مسجد فرشتوں سے لبریز ہے. وان المساجد للہ, یہ خالص اللہ کے گھر ہے. فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ تعالی کے علاوہ اوروں سے مت مانگو. اور کون ہے جس سے مانگتے ہو, جن کے اوپر ہزاروں من مٹی پڑی ہوئی ہے, عالم آخرت میں داخل ہو چکے ہیں, دنیا کی باری گزار چکے ہیں, وہ تمہیں کچھ دیں گے؟ وہ تو اموات غیر احیا, اب وہ مردے ہیں, دنیا کے اعتبار سے زندے رہی ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھیں گے. مانگنا تو صرف رب العزت سے ہے جو حی لا یموت ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل, عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں ہے, محبت کے دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مسلمانوں سے بھی دوستی کرتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے اسلام کے نور کے لیے. والذین کفروا, اور جو کافر ہے, اولیاء الطاغوت, ان کے دوست شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ اسلام سے, سنت سے, توحید سے, نیک کاموں سے منع کر کے کفر کی طرف, شرک کی طرف, ظلمت کی طرف, گناہ کی طرف, بدعت کی طرف متوجہ کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدۃ التحاوی میں منقول ہے, قال ابو حنیفہ المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن, سب مسلمان اللہ کے دوست ہیں اور اولیاء اللہ ہیں. اگر اللہ کا ولی نہ ہو تو پھر دشمن ہوگا, دشمن تو کافر ہے, اور دشمن خدا کا وہ مشرک اور بدعتی ہے جس پر ہر وقت لعنت اور پھٹکار برستی ہے. تو جس طرح مسجد روئے زمین پر اہل ایمان کا محترم مقام ہے, مسجد کا ثانی کوئی جگہ نہیں ہے. پانچ وقت کی نماز خالص اللہ کے لیے با جماعت مسجد میں ہوتی ہے. پانچ اوقات کے اندر اللہ کے گھر دائی بلاوا رکھتا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد مؤذن ہے. کیا بہترین آدمی ہے جو مینار پر, لاؤڈ اسپیکر پر, اونچائی پر پوری طاقت لگا کے مسلمانوں کو کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, تو ادھر ادھر کی چیزوں سے ڈرتا ہے. تم نے بڑے کو پہچانا نہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اسی کی تو گواہی دینی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، سچے گواہ اور سچے پیغام لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بنوائی ہے. حی علی الصلاح، اب نماز پڑھو آؤ، حی علی الفلاح تو کامیاب ہو جاؤ گے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیابی صرف اور صرف ایمان والوں کی، اور وہ نماز کے ذریعے. تو مسجد خدا کا خانہ ہے، خانہ خدا ہے. مسجد شرقاً غرباً شمالاً جنوباً فرشاً عرشاً عرباً عجماً، ہر جگہ مسجد مسجد ہے. اس کا تقدس مثالی ہے، اس کا احترام مسلمان پر فرض ہے. لیکن مسجد کس کو کہتے ہیں؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، جہاں ایک اللہ سے مانگنے کا درس ہو، اور جہاں علم غیب شریف کا بیان، حضرت ناظر شریف کا بیان، اور شریف کا بیان، یہ نخرے پخرے ڈراموں بازیاں اسلام کے خلاف بغاوت کے لیبل لگے ہوئے، اور جہاں خدا کے بجائے قبر اور مزارات کی عظمت منوائی جاتی ہے، کچھ شرم کرنا چاہیے تھا، حیا ہونا چاہیے تھی. ہمارے پیغمبر بالکل اخیر میں آئے، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک سوائے عیسیٰ مسیح کے جو پہلے کے ہیں آ نہیں سکتا. آپ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو لے کے بس بستر باندھ لیتے کہ آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جانا ہے، جن کی قبر میں نے معراج کی رات عند الکثیب الاحمر پہاڑ کے سرخ ٹیلے کے پاس دیکھی. اور کبھی روانہ ہو جاتے کہ آج داؤد علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے ان کی قبر پر جانا ہے، آج سلیمان جن کے لیے جن اور انس، ہوا، چرن، پرند، ترن سب مسخر تھے، ان کی قبر پر حاضری دینی ہے. اور آج صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قبروں پہ جانا ہے، کچھ اسلام کو سمجھنا چاہیے تھا. 23 سالہ وحی کے دور میں کسی ایک قبر کے لیے بھی آپ نے امت کو نہیں کہا کہ وہاں چل گئے. اسلام میں قبر ہے ہی نہیں حقیقت میں، وہ ایک قبر ہے خاتم الانبیاء کے اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر، معجزہ و کرامت. اور دو قبروں کی جگہ خالی ہے، ایک میں عیسیٰ دفن ہوں گے، دوسرے میں آخر زمانے کے امام مہدی. باقی قبور جنت البقیع میں صاف ستھرے، صفاً صفا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا. قبریں، مزارات، درگاہیں اور توحید یہ جمع نہیں ہوتے. بخاری شریف میں ہے کہ کچھ لوگوں نے یمن کے اندر ایک درگاہ بنائی اور اس کو کے لیے لوگوں کو طلب کیا اور اس کا احترام بیان کیا، اور لوگ زیارت کرنے لگے، لوگ تو پاگل ہوتے ہی ہیں. تو حضرت نے صحابہ کے مجمع میں کہا، مَن یُرِیہُنِی انزل خلصا، یہ جالی، یہ من گھڑت درگاہ، اس سے کون جان چھڑائے گا میں؟ اس کے ہوتے ہوئے توحید کا بیان ہوگی، توحید کا فائدہ کیا ہوگا؟ جابر ابن عبداللہ بجلی نے کہا، آنا، میں تیار ہوں جانے کے لیے. کس طرح جاؤ گے؟ کا 50 اور ایک روایت میں 150 تیر انداز اور شاہ سوار لے کے چلتا ہوں، پورا لشکر. اور فرمایا، ولیکن لا اثبت علی الخیل، گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتا اور اونٹ پر وقت لگے گا. جب گھوڑے پر بیٹھتا ہوں اور وہ دوڑتا ہے، دل دھڑکتا ہے،
آپ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم مضبوط ہو، اللہ اسی کو پکا کرے. یعنی فرمایا کوئی اور آئے. وجعلوا ہادیا مہدیا، خدا اسی کے ذریعے شام اور یمن میں ہدایت کے چشمے جاری کرے. وہ کہتے ہیں اور اس کی نسل کہ ہم کبھی بھی گھوڑے پر اس کے بعد ڈرے نہیں. آپ نے کمر پر ہاتھ رکھا اور دم کیا اور آپ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی انگلیوں کی ٹنڈک دل اور سینے میں محسوس کی. یا رب صلی وسلم علیہ. وہاں تشریف لے گئے، ان لوگوں کو سمجھایا، ان کو تقریر کی کہ نبی آخر زمان آئے ہیں اور یہ درگاہیں ورگاہیں یہ چیزیں چلے گی نہیں. جنہوں نے مانا کلمہ پڑھا، جنہوں نے نہیں مانا ان کو قتل کیا اور درگاہ کو ڈھایا، اور ایسا ڈھایا کہ اس جگہ کے بلاک اور اینٹے تک اٹھا کے دور پٹخ دی. اور وہاں کے مجاوروں کو بازاروں میں تلاش کیا، وہاں پہنچ کر کے یا تو کلمہ پڑھوایا یا صفن صفا کیا. مشکل مسئلہ ہے نا. ترمذی شریف کتاب الجنائز میں ہے، حضرت علی اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ مجھے پیغمبر نے کہا تھا کہ اے علی، میں آپ کو اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اللہ تترک قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبر شریعت کے خلاف بنی ہے ان کو زمین سے ہموار کرے. ولا تمثالا الا محوتہ، اور نہ کوئی مورتی اور بت مگر اس کو سب ختم کر دینا، مٹا دینا. عقل والے ذرا غور کرے کہ قبر کا ذکر پہلے ہے، بت کا بعد میں. قبر سے نقصان زیادہ پہنچ رہے ہیں، وہاں سب جاتے ہیں. بت پر تو بت پرس جائے گا، مسلمان کا کیا کام ہے؟ یہ تو قبروں پہ جا کر کے عقیدہ و ایمان چھوڑ کے آتا ہے. کوئی بادو بابا ہے، کوئی سورہ باد ہے، کوئی بیٹھا دیتے ہیں، کوئی کاروبار چلاتا ہے، اس کی مارکیٹیں چل رہی، منڈیاں لگی. اللہ، افقہا متفق ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ لکھا ہے کہ قبر ایک بالش سے اونچی نہ بنے. وہ جو مٹی نکلی ہے وہ ڈال لو، اور قبر کو دیرپائی کی ضرورت نہیں ہے. بس جتنے لوگ موجود ہیں اس وقت تک، امی کی قبر ہو، ابے کی قبر، وہ چلے گئے اور قبر چلی گئی. کس اخلاص! کیوں؟ یہ آتے آتے جاتے جاتے پھر جی میری امی بڑی تھی اور میرا ابو بہت بڑا تھا، اور اس کے ایسے کارنامے ایسے کارنامے، خدا کی بڑائی اور عظمت بھول جاتے ہیں، فضولیات میں لگ جاتے ہیں. 124,000 نبی آئے ہیں، ذرا کان کھول کے سنو. ان کی قبریں ہوتی تو زمین میں جگہ نہیں ملتی آپ کو. ساری قبریں بحکم الہی تکوین کے تحت ختم کر دی. جبل ابی قبیس اور کعبہ کے درمیان 500 انبیاء مدفون ہیں. کدھر ہے؟ طواف کہاں کر رہا ہے؟ کوئی ایک قبر تو مکہ میں دکھاؤ مجھے. اسلام ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی غیرت ہے، اسلامی جذبہ ہے. اللہ قیامت تک انہیں اسلام پر مضبوط رکھے اور مسلمانوں کو ان کی قدر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل گیا ہے کہ بھئی مثلا اس مسجد کے نیچے کوئی قبر آئی ہے اور پتہ نہیں تھا اس پر مسجد بنائی گئی، تو فقہا کہتے ہیں جب قبر کی ہیئت ختم ہو گئی، قبر کا حکم ختم ہو گیا، نماز بغیر کراہیت کے اب جائز، قبر کی جگہ ہی ختم ہو چکی ہے. ہمارے یہاں ایک جگہ ہے، وہاں آپ دارالحدیث بنا ہے. یہاں ایک طالب علم کو ایک جن تنگ کرتا تھا، سے بات چیت ہو گئی. میں نے کہا کیوں اس کو چھوڑتے نہیں؟ اس نے کہا یہ ہماری جگہ آپ نے چھینی. کون سی جگہ؟ ہمارے پرانے زمانے میں یہاں قبریں تھی. میں نے کہا آپ کے قبریں تو نصیبین کے علاوہ کہیں بن نہیں سکتی, جنات کا قاعدہ ہے. اور قبر جب تک موجود ہو تو قبر ہے, جب وہ مٹ جائے تو اس کے احکام ختم ہوتے ہیں. میں نے کہا علماء کو لے کے آؤ. 15 دن بعد مجھے میرے پاس آیا کہ ہمارے علماء نے آپ کا فتویٰ تسلیم کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ قبر مٹنے کے بعد احکام ختم ہو جاتے ہیں. اور طالب علم کو چھوڑ دیا کہ بس آج کے بعد نہیں آؤں گا, معافی مانگتا ہوں. اللہ کی تمام مخلوقات اس پر متفق ہے کہ اللہ بڑے. مخلوق کا وجود ہی رب العزت کی وجہ سے ہے. مخلوق کوئی معنی ہی نہیں رکھتی, آج ہے کل نہیں ہوگی. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ لا الہ الا اللہ. توبہ توبہ. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل دین لے کر کے آئے. آپ نے جب ہجرت فرمائی, بخاری شریف میں ہے, تو مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں تمام مدینہ منورہ آنکھ اور دل بچارا تھا. لیکن آپ نے کہا کہ میری اونٹنی جو ہے اس کو اللہ کا امر ہو چکا ہے, اس کو چلنے دو. وہ اونٹنی جا کے ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ بیٹھ گئی. آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا ابو ایوب انصاری کا. وہ کون ہے؟ کہا یمن سے ایک بادشاہ آیا تھا توبہ 300 سال پہلے, اور اس نے کہا نبی آخر زمان اخیر میں یہاں مدینہ آ کے ٹھہریں گے. تو اس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں لوگوں کو آباد کیا اور ان کا خرچہ وہیں سے بیچتا رہا. یہ اس نسل کا آدمی ہے, خاندان و قبیلے کا, اور یہی وہ مکان ہے جو آپ کے لیے بنا ہے. ابو ایوب انصاری کا مکان 2 حصوں میں تھا, اوپر اور نیچے. اوپر بہت صاف ستھرا تھا, بہت کشادہ, اور وہ سخت تھی اس میں. آپ نے کہا کوئی شک نہیں, لیکن میرے پاس لوگ بہت آئیں گے, تکلیف ہوگی, مجھے نچلے حصے میں رہنے کی اجازت دے دیں. اس کے بعد آپ دیکھتے رہے کہ کوئی جگہ ملے مسجد کے لیے, بہترین مقام, بہترین جگہ, اللہ کا گھر وہ مسجد ہے. بنو نجار ایک قبیلہ تھا, ان کے کچھ یتیم بچوں کی جگہ تھی اور وہ خالی پڑی تھی. کچھ حصے میں پرانی کھجوریں تھی اور کچھ حصے میں قبریں بنی تھی مشرکین کی. مشرکین ایسے نہیں تھے جیسے ہندوستان کے ہندو جو مرگٹ میں مردے جلائے. وہ ہمارے زمانے کے بدعتیوں کی طرح جنازے پڑھتے تھے, قبریں بناتے تھے. وہ یہ والے مشرکین تھے, وہ والے نہیں تھے. یہ ہمارے چوما چاٹی والے مشرکین تھے. تو آپ نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ جگہ ہمیں مسجد کے لیے چاہیے, آپ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل مفت اللہ کے رسول کو. آپ نے کہا نہ, ثامنونی قیمت لینی پڑے گی. کیسے غیرتی پیغمبر ہے, کیسے عظیم ہمت والے ہیں. ابھی ہجرت کر کے آئے, تمام تکلیفیں سامنے ہیں, لیکن ہمت بہت عظیم ہے. چونکہ یتیم بچوں کی جگہ تھی, آپ نے بڑی طاقت سے اور زور سے انہیں پیسے منوائے اور پیسے اکٹھے کرا کے دیے. بخاری شریف میں ہے ام النحل فقطعت, کھجورے کاٹی گئی, وہ ام القبور فنبشت, ام الخراب فصویت, قبریں تو ادھیڑ دی گئی اور کھڈے بھر دیے گئے اور مسجد نبوی کی جگہ سازگار ہو گئی. تو مسجد نبوی کی بنیاد ہی قبریں توڑنے پر ہے, یاد رکھ. قبروں کی تعظیم کرنے والے مسجد نبوی کی تعظیم نہیں جانتے، وہ چل ول کرتے ہیں، دھوکا دھڑاکا کر رہے ہیں، محبت محبت اللہ والے پیار والے پیار والے، اور ساری بدعت فلندہ، پورا گھونسلہ گاڑی بدعت کی چل رہی ہے. جیسے کوئی کسی کو کہتے نا آئی لو یو، پھر چنڈی مارے اس کو، پھر کہتے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، پھر اس کو جو نہیں کنگلی دبائے، پھر کرتے مجھے آپ سے بہت زیادہ عشق ہے، پھر کان کھینچے اس کا. یہ اس طرح کی بدتیوں کی محبت کی مثال ہے. ادھر سے دیکھو تو انگوٹھے چومے جا رہے، ادھر سے دیکھو کھڑے ہو کے سلام پڑا جا رہا ہے، ادھر سے دیکھو پیغمبر والا سلام چھوڑ کر اپنا داخل کر لیا. جالی گھڑک والی. قرآن اس لیے کہتا ہے فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل پیش کرو اگر تم سچو. یہود اور نصارا نے کہا تھا ہمارے پاس توریت ہے، ہم موسیٰ کے ماننے والے. عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس انجیل ہے، ہم عیسیٰ مسیح قرآن نے کہا چھوڑ چکے ہو، سب اپنی باتیں بنا چکے ہو، نہ موسیٰ علیہ السلام ماننے والے ہو، نہ توریت پر والے، نہ حضرت عیسیٰ سے تمہارا کوئی تعلق باقی ہے، نہ انجیل والے ہو، پرلے درجے کے جھوٹے ہو. لاؤ اپنی صداقت پر ہمارے مقابلے پر دلیل پیش کرو. یہ صرف یہود و نصارہ نہیں تھے، ان کا نام فاتحہ میں رکھا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر غضب خدا کا ہوا ہے اور رائے راست چھوڑ چکے ہیں. جو شخص بھی توحید اور سنت سے ہٹے گا، مستقیم راستہ چھوڑے گا، درست اور سیدھا راستے سے بدرائی اختیار کرے گا، وہ خدا کے غضب اور خدا کی طرف سے دلالت کا مستحق بنے گا. اللہ تعالی محفوظ فرمائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ سے مانگنا ہو مسجد میں آؤ، دو رکعت پڑھو، دعا مانگو. کتنی اچھی ہوگی، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ پوری دنیا جانتی، ہر ایک دل سے مانتا ہے اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کو گھر رکھنا بھی ضروری ہے. کعبے کے اندر 360 بت ان کے یار لوگوں نے نہیں چھڑائے تھے، کمرہ پورا بھرا ہوا تھا. فتح مکہ میں جب آپ تشریف لائے، بت نکال رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بھی بت بنے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی ایسے تھے جیسے آپ ہیں. جیسے یہ کبھی پیرانی پیر کا نام لیں گے، کبھی علی مرتضیٰ کا نام لیں گے، کبھی معین الدین چشتی کا، کبھی فرید گنج شکر کا، اعلان کے وہ سارے پاکان تھے، توحید و سنت کے چاند ستارے تھے، وہ دین کے سچے دائی تھے. وہ قدم قدم پر اللہ سے مانگنا اور اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے. اور ان کا حال دیکھو ذرا، خدا کو بر تبرک کے طور پر مانتے ہیں، باقی سارا کام قبروں سے، درگاہوں سے اور مردوں سے رکھتے ہیں. اگر ایک آدمی کسی بھی کام سے وضو کر کے پاک کپڑے پاک جسم کے ساتھ مسجد آئے اور دو رکعت پڑھ لے اور اللہ سے دعا مانگے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی خوشی کی بات ہے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تھے تو مسجد نبوی میں تشریف لے آتے تھے، اور کوشش یہ فرماتے تھے کہ ایسا وقت ہو جس میں نفل نماز جائز ہو. اب نوافل پڑھ کر دعا مانگ کے روانہ ہوتے تھے. آگے دیکھو، اور جب سفر سے واپس آ جاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے. اگر وقت نوافل کا ہے دو رکعت پڑھ لیتے تھے. بالاتفاق سفر سے واپسی پر اور سفر کے شروع میں دو رکعت یا چار رکعت تحیت السفر ہے. شکرانہ ہے کہ یا اللہ اپنے خیر و عافیت سے سفر مکمل کیا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی غم پیش نہیں آیا میرے گھر میں، میرے بال بچوں کو، میرے کام کاج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھنے کے بعد اہل مدینہ کی خیر خبر لیتے تھے، خیریت دریافت فرماتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو سفر پر روانہ ہونے لگے اور وہ دو یا چار رکعت پڑھ کر کے دعا مانگ کے سفر شروع کر لے، اس کی واپسی تک اللہ چار فرشتے مقرر کرتا ہے، اس کے بال بچوں کے، عزت اور مقام کے، مال اور دولت کے، عزت اور آبرو کے، شان اور آن کے، ہر چیز کی حفاظت کے لیے چار فرشتے اس کی واپسی تک چوکس رہتے اللہ تعالی کے حکم پر۔ دنیا کے اندر ایک مسجد ہے، اس کا نام حرم شریف ہے، اور اس میں جو مرکزی ایمان ہے الکعبہ، قبلۃ العالم۔ کعبہ قبلہ تب بنتا ہے کہ ایک نبی اور رسول اس پر قربان ہو جائے، نہ قیامت تک کوئی اور رسول اور نبی آئے گا اور نہ کوئی اور کعبہ اور کوئی قبلہ بن سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اب پورے عالم کو یہ کہنا ہے کہ وہ آئے اور یہاں نماز پڑھے، اور جہاں بھی وہ ہوں منہ ادھر کر کے نمازیں پڑھے۔ تو اس کے لیے ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کریں۔ قربانگاہ اصلاً مروہ ہے، اور موطا امام مالک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کو دیکھ کے کہا ھذا ھو المذبح، حضرت اسماعیل تو یہاں پیش کیے گئے تھے، لیکن اب ان کے بدلے میں تو جنت سے مینڈا آیا، اس کے سینگ خلافت ابن زبیر تک کعبے کے سامنے لٹکے تھے، اور پورے عالم کو اجازت ہو گئی وجوب کے درجے میں کہ گائے، بھینس، اونٹ، بکرے، مینڈے اس قربانی کی یاد میں جب وہ دن تاریخ آئے قربان کر لے۔ اور حج کے موسم میں حاجی متمتع اور قارن وجوباً اور حاجی مفرد استحباباً قربانیاں کر لے۔ تو اتنے سارے جانور جو وہاں کٹیں گے، تو مذبح کو لے گئے منا، اور منا کا انتخاب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آئے تھے وہیں سے، آرمینیا سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجر بی بی جب آ رہے تھے تو وہ راستہ تھا، اور راستے میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو خدا نے نہیں کہا، میں نے شک ڈالا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت جھکے اور پتھر لے کے انہیں پھینک کے جم رہا قبہ کی رمی 10 تاریخ 11 12 کو سن ٹھہری۔ پھر بی بی صاحبہ حاجر کو، لفظ حاجر ہے، حاجرہ نہیں ہے، جس نے حاجرہ پڑھ لا سمجھو کہ عربیت کے ابجد سے واقف رہی، یہ موزمبیق زبان کا لفظ ہے حاجر، یعنی بفتح الجیم اور اخیر میں تا ہا کوئی نہیں، حاجرہ یہ علیحدہ لفظ ہے جو غلط فہمی میں لوگ کہے جا رہا ہے۔ تو بی بی کو بھی یہ شک ڈالا کہ آپ کا خاوند غلط کہتا ہے، یہ بات تو میں نے پیدا کی ہے، اس نے بھی پتھر لے کے پھینکے اس کی طرف، اور پھر حضرت اسماعیل کو کہا کہ آپ کے والد کا دماغ خراب ہوا ہے، کبھی کسی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے، قربانی کی ہے جو آپ کو لائے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے بھی پتھر لے کے ان کو مارے. قرآن کس مزے سے بیان کر رہے ہیں دیکھو. فلما بلغ ماؤ سایا، جب اسماعیل علیہ السلام دوڑ دھوپ کرنے لگے، قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے، اے رما بچھڑیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب دیکھتا ہوں کہ آپ کو ذبح کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت فعل ما تومر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتله للجبین، جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا، توبہ. فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ایا ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر کے دکھایا، انا کذلک نجزی المحسنین، ہم بہترین اعمال والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت سخت امتحان. وفدیناہ بذبح عظیم، حضرت نے اسماعیل کو لٹایا ہے، چھرے کو دیکھ رہا ہے یہ کیا کام نہیں کر رہی، اور دور سے آوازیں آ رہی صبر صبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھا تو یہ خوبصورت مینڈا جس کے سینگ بھی بڑے بڑے ہیں اور پیچھے چکتی بھی ہے، اللہ جبریل لے کے آئے، اور اس پر قرآن و سنت گواہ ہے کہ وہ جنت کا مینڈا تھا، اور فرمایا کہ بس یہ ذبح کرو، اسماعیل کو چھوڑو. جنت سے مینڈا آیا ہے، اور یار لوگوں کو مینڈے کا گوشت پسند نہیں ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ یہ جنت جانا بھی پسند کریں گے یا نہیں. اور مولوی کیسے اونٹ نیفے میں دباتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہر حال میں مینڈا افضل ہے، وہ بھی بکرے کے گوشت کے شوقین ہیں. بکرے اونٹ گائے بھینس سب سر آنکھوں پہ، لیکن اولویت اور افضلیت اس جانور کو ہے جو جنت سے آیا ہے. اللہ، مینڈا ذبح ہو گیا، ہمارے مولانا بجلی گر کو یہ فکر ہے کہ اس کا گوشت کس نے کھایا. کیوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر پابندی تھی کوئی گوشت کھانے کی؟ خیر تو ہے، جو لوگ ذبح کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، سنت انبیاء یہ ہے کہ وہ اپنے قربانی کا گوشت خود کھائے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ نہ کھائے پیئے، واپس آ کے عید پڑھ کر اپنی قربانی کے گوشت میں سے جو جلدی پکتا ہو وہ پکا لے، اور اس سے شروع اطعام کر لے. اور یہ قاعدہ ہے کہ انبیاء کے سنن متفق ہے، اس لیے اس قسم کا سوال کہ اس کا گوشت کس نے کھایا، یہ علم کا سوال نہیں، جہالت سے پیدا ہوا. اور مفسرین نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ نبہم ما ابہمہ اللہ، اگر کسی چیز کی وضاحت شریعت میں نہیں تو بغیر وضاحت کے مانیں گے، اس میں ٹیں پے نہیں کریں گے اپنی طرف سے، بس نبہم، ابہام کر لو، ما ابہمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے مبہم چھوڑا ہے. میں نے سامنے جا کے کہا، میں نے کہا یہ سوال غلط ہے آپ کا، اس سے پیچھے ہٹے. لا الہ الا اللہ، حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے، اور علماء حیران ہے کہ کیا قربانی تھی اسماعیل کی اور کیا قبول ہوئی کہ جب ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 800 سال بعد، تقریباً حضرت اسماعیل کے 800 سال بعد مبعوث ہوئے، 575 یا 72 عیسیٰ مسیح کے آسمان جانے پہ ہیں، ان سے 300 سال پہلے اسماعیل علیہ السلام ہے، تقریباً 800-850 سال بنتے. ہمارے حضرت کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی اسماعیل کی یاد میں قربانی کریں. اور اب امت کتنی قربانیاں کرتی ہے، اور حج کے موسم میں کتنی قربانیاں ہیں، شاید آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. حج جس مقام پر ہے، چاروں طرف جو پہاڑ ہے، وہ پہاڑوں کا بیچ جانوروں سے لبالب بھرا ہوتا ہے، جیسے سبزی منڈی مختلف سبزی ترکاریوں سے لدی رہے گی. اور جیسے جیسے آگے ضرورت بڑھتی ہے، وہاں کے وہ چرواہے ہانکاتے ہوئے لا رہے ہیں. پتہ اس طرح لگا کہ ایک شخص سے میں نے کہا کہ گائے کہاں سے، اس نے کہا پیچھے کھڑی ہے. میں اس کے ساتھ روانہ، اس نے کہا کہاں جاؤ گے ساتھ، یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ سارے بھرے ہوئے ہمارے جانوروں سے، آگے لانے کی اجازت تب ہوتی ہے جب جگہ بن گئی. میں نے کہا کتنی گائے لے کے آئے ہو؟ کہا ہم کئی ساتھی ہیں، 800,000 گائے لے کے آئے. کہا میں سب سے چھوٹا بیوپاری ہوں، اوروں کے پاس اونٹ بھی ہے، بیڑ بکریاں بھی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ عمل جب قبول ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ عمل یعنی اس کا اجر اور ثواب ختم نہیں ہوتا. لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جیسے ایک بیج آپ نے زمین میں ڈالا، وہ بظاہر مٹی ہو گیا، زمین اسے کھا گئی، لیکن جب موسم آیا تو اس سے ایک چھوٹا سا پٹا نکلا، وہ پودا بنا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے درخت بنا، اس میں ٹہنیاں آئی، پتے آئے، ہری بھری ہو گئی، پھر ایک موسم آیا اس میں پھول آئے، پھول سے پھل بننے لگا، پھل پکنے لگا. اب جب پکا ہوا پھل آپ توڑتے ہیں، وہی بیج لیکن بہت خوبصورت، نیا، صاف ستھرا، اور بے حساب کتنا پھل لگا ہے، کب تک لگے گا، کتنا دے گا، کتنا بیج ہوگا. فلہم اجر غیر ممنون، یہ اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا. اسماعیل علیہ السلام یہاں پیش ہوئے ہیں کعبے کو قبلہ بنانے کے لیے، اور صحیح قول کے مطابق اسحاق علیہ السلام بیت المقدس میں پیش ہوئے ہیں. ان کا بھی ذبیح کا واقعہ اسی طرح پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا، وہاں بھی مینڈے کے سینگ لٹکے ہوئے تھے. دونوں واقعات میں تقریباً 40 سال کی مسافت ہے، اور بعض علماء دین کہتے ہیں کہ کعبہ اور القدس کی تعمیر میں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے پہلے یہ بنایا، پھر وہاں بنیاد رکھتے ہوئے بجائے اسماعیل کے اسحاق ساتھ تھے. بس اس درمیان میں واقعہ پیش آیا ہے حضرت اسحاق کا بھی، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے شام سے عزیز مصر کو جو خط لکھا تھا اس میں موجود ہے کہ میرے والد اسحاق کو بھی ذبح کے لیے پیش کیا گیا تھا، جس کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رد المناطقہ میں لکھتے ہیں کوئی کعبہ قبلہ بن ہی نہیں سکتا جب تک اس پر ایک نبی قربان ہونے کے لیے پیش نہ ہو جائے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ قیامت تک کعبے جیسے محترم جگہ کوئی نہیں. بہانے کبھی عمرے کے بہانے وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اپنے ایمان کو غذا اور توانائی پہنچاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. انبیاء علیہ السلام، صحابہ اور تابعین، اولیاء، متقین ہر دور اور ہر زمانے میں وہاں پہنچتے تھے. اسلام میں کسی بزرگ یا ولی کے انتہائی حج، ایک شخص کا نام آتا ہے جو 244 کے قریب حج کر چکے ہیں. عمر بھی 300-400 سال ہوگی، کیونکہ حج تو سال میں ایک ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ حج آدم علیہ السلام کے 120، 40 پیدل اور 80 سواری سے. بس کہتے ہیں نہیں 80 پاپیادہ اور 40 گھوڑے یا اونٹ پر. لیکن سب سے بڑا حج آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کعبہ شریف اور عرفات و مزدلفہ و منا نے وہ دیکھا جب نبی الانبیاء اور رسول المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الغرر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرماتے تھے. حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، بس رخصتی کا حج تھا اور دنیا سے سفر آخرت کرنے کا حج تھا. اس موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا ہے، علماء امت فرماتے ہیں پورے اسلام کا نچوڑ اور اعتبار ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں کسی کو مکمل اسلام کا دستاویز پیش کرتا ہوں، تو یا تو قرآن کی سورہ والعصر کی تفسیر اس کو پڑھائے، اور یا حجۃ الوداع میں جو آپ نے خطاب فرمایا ہے اس کو کسی سمجھدار سے سمجھ کر کے آگے بڑھائے. اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے وہ خود بواں پڑھ کر سنا ہے. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ کفار کے بیچ میں ایک کلندر بادشاہ نے، مسلمان نے، وہ پورا خطاب اور ان تمام لوگوں کو کہا کہ ہمارے پیغمبر اور رسول نے تم سب کے بارے میں ہمیں ہدایات دی اور تمہیں پوری دنیا کے لیے ہدایات دی، وہ ذرا کان کھول کے سنو. اور اپنے ساتھ ایک قاری کو لے گئے، اس سے تلاوت کروائی، اور پھر اپنے تقریر میں وہ خطاب پیش کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دین کی طرف دعوت دے، عامل صالحاً اور خود بھی شریعت کے مطابق نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہی سمجھتا ہو کہ میں بھی اللہ کا ایک مسلمان بن جاؤں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی ایک جیسی نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، آپ بہترین طریقے سے جواب دیا کریں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ناگہاں کیا دیکھو گے کہ بڑا دشمن کا، اَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم، گہرا دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بڑے ثابت قدم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيم، اور بڑے باقسمت لوگوں کو اللہ یہ دن نصیب فرما دے. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کہیں شیطان نے آپ کے دل میں، دماغ میں وسوسہ ڈالا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہو ہو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والے اور جاننے والے. وآخر دعوانا جہاں شیخ اللہ کے علم میں عمر برکتہ فرمایا، مستفید فرمایا. امین. کیا کاروبار کی بندش کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہو سکتی ہے؟ ایسا فضول، اکثر فضول، 99% فضولیات ہیں. کچھ کاروباری پریشانیوں کا شکار ہے جس پر کسی نے کیا ہے، تمہارے گھر بندش کر. لوگوں کی باتیں فضول ہیں. جب آپ محسوس کر لے کہ ٹھیک ٹھاک کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. وہ کون سا ساحر ہے جس کا سحر خدا پر زوراور ہے؟ معاذ اللہ. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، ساحر اور اس کا سحر و بندش سب نکما ہے. حدیث شریف میں ہے کہ کسی کو جن سحر محسوس ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دے دے, دوسرے کان میں تکبیر کہے, فائدہ پہنچتا ہے اس کو. اسی طرح کثرت سے اذانیں کاروبار میں دلانا, اس سے بھی سحر و بندشیں ٹوٹتی ہیں. آیت الکرسی کی کثرت بھی مفید ہے, حسارات بھی مفید ہے, اور صدقات اور خیرات سے تو دیو کٹ جاتا ہے بالکل. اب کوئی گائے اونٹ خریدے اور کاروبار کے سامنے لا کے کہے, یا اللہ جس کسی نے انس ہو یا جن ہو میرا کام بن کیا ہے, آپ اس سے مجھے نجات دے, اور آپ اس پر چھرا پھیرے, بسم اللہ تماشا دے کے ذرا اس کا دیو جن سب کٹنا شروع ہو جاتے. صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا, اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا توڑ کیا ہے, بتا دیا. سمندر کے جانوروں میں صرف معمول مچھلی حلال ہے, کیا ہی کسی حدیث سے ثابت ہے, علماء کا حد. آپ کا مطلب اس سے کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ حدیث اور علماء کے فتوے میں کیا فرق ہے؟ یوں کہو کہ دین کا مسئلہ ہے. انسان خالی ماں سے نہیں پیدا ہوتا ہے, باپ بھی ٹچ کر چکا ہوتا ہے. جو صرف ماں ہی ماں کا نام لیتا ہے اس کا نسب شک میں پڑتا ہے. گاڑیوں پہ لکھا ہے, واہ ماں تیری عظمت کو سلام, وہ اکیلی تھی جس سے آپ پیدا ہوئے, اور باپ کدھر گیا تھا؟ شرم و حیا نہیں لوگوں میں. مرد مرد کا نام لیتا ہے, عورت کا نام نہیں لیتا. حدیث اور فتویٰ فقہ ایک چیز ہے. بندہ گھریلو کاروبار میں پریشانی میں بہت زیادہ پریشان ہے, مطلب یہی رہے کہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے. آپ کے پرچے سے گندگی کی بو آتی ہے. رفیدین کے چھوڑنے کی دلیل بخاری شریف میں, جی ہاں بالکل, سینکڑوں اعمال موجود ہے جہاں رفیدین نہیں. فتح الباری میں لکھا, مقتدی امام کے سمع اللہ کہنے کے بعد یہ غلط لکھا ہے. کیا عورت کے لیے مہندی کے ذریعے ہاتھوں پر پھول بنانا جائز؟ جائز ہے. مورتیاں نہ بنائے, پھول پتیاں بنا سکتی. ایک آدمی صف سے نکل جائے اور پیچھے سے کوئی آگے آئے, کیا ساتھ والا صف کو پر کرنے کے چل کر نہ پیچھے اور آگے؟ صف والا جو ہے نا ریل گاڑی چلاتے غلط کرتے, تو اپنی جگہ کھڑے رہے, پیچھے سے ایک آدمی آئے. سوراب الحق نے کہا کہ سعودی علماء نے علماء دیوبند, اس لیے کہ جب احمد رضا خان نے وہاں جا کے غلط بیانی کی تھی اور علماء دیوبند بھی جھوٹ بولا تھا اسامہ الرمین کے نام سے, اس وقت جو بدعتی مولوی تھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا. اب جو ہے نا شاہ سوراب الحق وہاں جا کے اپنی شکل آئینے میں دیکھے. فتاوی رشیدیہ کی بعض فتاوا کمزور ہے. ابو عامر کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اس طرح تو کئی صحابہ کے لیے دعا فرمائے کہ تعزیت میں اٹھانے کی دلیل کیسے پر نفی کس بات کی؟ تعزیت ابو عامر مر چکے تھے اور آپ نے دعا مانگی, تو مرے ہوئے کے لیے جو دعا ہوتی ہے اس کو تعزیت کہتے ہیں, اور ہاتھ اٹھانا نبی سے ثابت ہے تو فعل سنت ہو گیا. جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں وہ بھی تو ہندوؤں کا رسم بجا لاتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں میت ہوتی ہمارے لوگ جاتے تو ہاتھ دعا تو کر نہیں سکتے تھے, تو ویسے کہتے تھے بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, بس یہ وہ افسوس افسوس والے رہ گئے. اس زمانے میں جہاد فرض عین ہے لیکن تفصیل ہے اس میں. ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد جائز ہے جب فتویٰ علماء دے. اس وقت میں جہاد ضروری ہے یا تبلیغ؟ دونوں ضروری ہے. تبلیغ کے وقت تبلیغ کرو, جہاد کے وقت جہاد کرو. سود سے معاشرے میں نہایت استحصال پیدا ہوا, کیا اس طرح بر وقت کسی رقم کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسرے کی رقم سے اپنا کاروبار چلانا اور مقرر وقت پر رقم نہ ہونے دینا؟ یہ وہ رقم والوں سے پوچھو, ہمارے یہاں یہ حساب کتاب نہیں ہے. یہ سود خوروں سے پوچھو, بینکروں سے. صدقے کے لیے بکرا ذبح کرنا ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. گائے بہتر ہے. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اونٹ اس سے بہتر ہے. مینڈے ساتھ ہو تو اور افضل ہے. اپنی بیماری کے علاج کروانے کے لیے گھر میں 15 دن کا راشن کے لیے غریب اپنے لیے کپڑ, بالکل بہترین, یہ سب سے اعلیٰ صدقہ ہے, کوئی شک نہیں. اللہ آپ کو صحت تندرستی برکت عطا فرمائے. پچھلے دنوں دوران سحر رات نماز کا وقت آیا, لوگوں نے اصرار کر کے امام بنایا, 8-10 بار نمازوں نے ادا کی, بعد میں اپنی منزل پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ امام کے کپڑوں میں کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی تھی کہ وہ نماز امامت کرنے والے کے لیے, لیکن نئے مسافر جنہوں نے اس کے بیچ نماز پڑھی اپنی راہ کو چل دیے تھے, ان کو اطلاع بھی نہیں کر سکتے. اطلاع ضروری ہے جس طرح بھی ممکن ہو. آخرت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی خیر ہے, چھوٹی چیز ہے. آپ اعلان کریں کہ فلاں گاڑی میں فلاں وقت فلاں دن ایک سفر ہوا ہے جس میں مجھے امام بننا ہوا, بعد میں پتہ چلا کہ میرے کپڑوں یا جسم میں کوئی ایسا قبح تھا جس میں امامت یا نماز نہیں ہو سکتی, جن جن لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی وہ دوبارہ پڑھ لے, اطلاع عرض ہے, اور اس کو ماہناموں میں اخبارات میں نکالے, پیسے خرچ کرے, جہنم کے میں غوطے کھانے سے بچ جائے. بدعتی آج کل 10-12 نکات ایک جگہ جمع کر کے دیوبندی علماء اس بات کو یاد کراتے ہیں, یہ لوگ ایسے ایسے, یہ پرانی باتیں, اس میں کوئی نئی نہیں. ایک مسجد کے مؤذن صاحب کبھی کوئی نماز پڑھاتے ہیں, وہ ہمیشہ رکوع کی حالت میں جا کر اللہ اکبر کہتے ہیں, اس طرح دوسرے سجدے میں جا کر اللہ اکبر کہتے ہیں, اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ اپنی خیر منائیں, آپ کا کام صرف اس مؤذن کے اوپر افسر لگے ہوئے ہیں کیا؟ آپ اپنا استنجا وضو ٹھیک کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے درجہ بلند فرمائے. مزار شریف اگر امام 4 رکعت فرض میں, 2 رکعت تحیات میں بیٹھ بھول جائے تو سجدہ سہو کافی ہوگا یا نہیں؟ وہ کافی ہوگا. میری ایک عزیزہ تخت پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے, یعنی سجدہ کرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے, وہ سامنے تکیہ رکھ کر سجدہ کر, تکیہ سے کوئی فائدہ نہیں, سر جھکانا ہے رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ, بس سجدہ ہو گیا, اب تکیہ ہو مزے لینے کے لیے رکھ رہی ہے. ہاں بھائی تکیہ لاؤ رکھو. اچھا جی کیا کریں گے اس پہ؟ مجھے نماز پڑھائیں گے. نماز تو یہ معذور کی رکوع ہے, یہ اس کا سجدہ ہے, تکیے کی ضرورت کیا ہے؟ سوسائٹی میں ایک مسجد میں نکاح پڑھنے اتفاقاً جانا ہوا, او میز رکھے ہوئے, میں نے کہا خیریت ہے, کوئی کلب ہے؟ نہیں مسجد ہے. میں نے کہا مسجد میں تو میز نہیں ہوتے, میز کرسی. کہنے کرسیوں پہ بیٹھ کے اور میز آگے رکھ کے سجدے کرتے ہیں. امام کون ہے؟ ایک عالم کا نام لیا. میں نے کہا اس کو کہو کہ صبح جب بنوری ٹاؤن جائے مفتی عبد المجید سے لکھوا کے لائے اس میز کا جواز. بنوری ٹاؤن کا استاد ہے, وہاں چلے گئے, ان سے پوچھے, انہوں نے کہا میز ہٹا لو یار, کہاں وہاں کہاں سے میز لا کے رکھ دیے. یہ تکیے والے وہی لوگ ہیں. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت. آمین اللہم آمین. حضرت نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا حوالہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. آپ نے جو اپنا سوال کیا ہے اس کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھ کے لے آئے. اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ آپ نے قمیض پہنی ہے اس کی دلیل ہو, خود اس کی شلوار نہ ہو, تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ آپ شلوار پہن کے آ جائیں. علماء دین کا عمل کافی ہے, دلائل اپنی جگہ بے شمار ہے. حضرت مولانا محمد عبد المعبود صاحب راول پنڈی والے نے کتاب لکھی ہے فرض نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ, اور بہت بڑی جلد ہے اس کی. وہ ہمایوں کو کہے لا کے دے دے. فقی الہند مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے ان نفائس المرغوبہ میں لکھا ہے کہ نمازوں کے بعد دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے. اور بھی بہت سارے علماء دین نے تدریب شرح تقریب میں جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے نمازوں کے بعد دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے میں 20 احادیث موجود ہیں. حضرت بن نوری نے بھی معارف السنن شرح ترمذی میں فتح القدیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد مختصر, اور اگر کوئی اور حرج اور بدعت نہ ہو تو کبھی کبھی سنت اور نوافل کے بعد مفصل دعا جس میں ہاتھ اٹھائے جائیں. وبہا تخرج المسکہ للدعاء بالہیئۃ الاجتماعیہ بعد الرواتب. ہاں حضرت نے فاطمہ کو ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد یا اور وتر کے بعد 2 سجدے اس طرح کرے کہ چار سجدے میں پانچ مرتبہ سبحان قدوس، یہ فتاوی تاتار خان میں نیچے حاشیے میں محقق نے لکھا ہے کہ جھوٹی روایت، فطروں کے بعد نفل کی کوئی روایت اسلام میں نہیں، فطروں کے بعد جو دو رکعت ہیں وہ سنت فجر ہے، لہذا نیچے محقق نے لکھا ہے جس نے تحقیق کی ہے تاتاریہ کی کہ یہ روایت جھوٹی ہے، وہ موجود ہے اسلام کے کسی کتاب ذخیرے میں نہیں. مفتی عبدالعلی نے مذبوحہ کے بارے میں فرمایا، بڑی تحقیق کے بعد مجھے اس کا جواب ملا، سامی میں لکھا ہے کہ اقلت و طیور و سبا، اس لیے کہ وہ جن نہیں، یہ سب غلط بات ہے، کمزور فضول بات ہے. ایک عزیز، ان کی عمر 40 سال ہے، ان کی بیماری، والدہ ان کے ششتے کی طرف سے بہت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ بخیر و عافیت فرمائے. صغیر احمد غوری کو کینسر کا عارضہ ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات عالی فرمائے برادرم زید محمود اور ان کے اہل خانہ کو، اور پورے امت کے توحید و سنت کے پرستار جو اس واقعے سے رنجیدہ ہے، اللہ ان سب کو صبر و اجر دے. مہنا والا حسن آ چکا ہے اور خوب گن گرج کے ساتھ اسے حاصل کرو. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جن حضرات نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں زندگی اور صحت دے، جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو کسی بھی گھٹن پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، کونین کی سرخروئی عطا فرمائے، مراد نصیب فرمائے، ہر رنگ غم صدمہ سازش بیماری تکلیف من سوء آثار الجن والانس اور نفس و شیطان کے حملوں سے حفاظت فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم.